آج ویو 360 میں پاکستانی خواتین کی بدولت ملک کے معاشرتی اور سیاسی نظام میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟
میں بھی ان کے شانہ بشانہ چل سکتی ہوں؟
اور ابھی بھی خواتین کے چیلنجز کیا ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں.
ایک عورت ہی عورت کے مسئلے حل کر سکتی ہے کیونکہ یہاں مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ماہ دنیا کی 100 بااثر خواتین کی فہرست شائع ہوئی جس میں 2 پاکستانی خواتین کا نام بھی شامل ہے. پاکستان میں خواتین ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں. کم از کم ایک تاثر ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کا کردار بڑھ رہا ہے، چاہے سیاست ہو، کھیل ہو یا کوئی بھی اور شعبہ. خواتین ہر شعبے میں موجود ہیں، لیکن کیا واقعتاً خواتین ترقی کر رہی ہیں؟ پاکستان خواتین کی کاروباری زندگی میں شمولیت، ان کے لیے پیشہ وارانہ تعلیم و تربیت کے مواقع اور ان کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے معاملے میں ابھی بھی بہت پیچھے ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسی پاکستانی خواتین سے جو اپنے کام سے پاکستانی معاشرے میں تبدیلیاں لا رہی ہیں، اور ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جن کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اپنے ہم عصر یا ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ میں جاری جنگ کی. اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ میں فوجی کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے. رفح کا علاقہ جسے جنگ کے آغاز میں اسرائیل کی طرف سے محفوظ علاقوں میں شامل کیا گیا تھا، آج صبح وہاں سے بھی شدید بمباری کی اطلاعات موصول ہوئیں. اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کا صفایا چاہتا ہے اور انہیں مصر میں دھکیل رہا ہے. اسی صورتحال میں غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس وقت چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں غزہ میں لڑائی کی کیا صورتحال ہے اور اقوام متحدہ میں ہونے والے گزشتہ ہفتے کی ڈیولپمنٹس پر اسرائیل میں کیا رد عمل آ رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے ہریندر غزہ میں؟ اب تو رفح میں بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں.
جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پر جنوبی علاقے میں جو اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے، اور نہ صرف خان یونس جہاں پر کی سب سے ابھی بڑی جنگ کہا جا رہا ہے لڑی جا رہی ہے، اس رفح جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک سیف زون ہے، وہاں بھی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں. اور رفح جو ہے وہ اب پناہ گزینوں کا جو خان یونس سے زیادہ تر جو لوگوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی تھی، تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ، وہ اب دھیرے دھیرے رفح کی اور جانے لگے ہیں. تو ایسے میں وہاں پر حالات جو ہیں بالکل بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں. اقوامی متحدہ کے بہت سارے وہاں نمائندے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی بنے رہے تو وہاں جو ہے ایک بہت بڑا انسانی بحران کے امکانات نظر آ رہے ہیں.
تو اسرائیلی فوجیوں کے ہونے والے نقصان کے حوالے سے بھی اسرائیل میں رد عمل کی خبریں آ رہی تھیں، کیا رد عمل ہے اسرائیل میں اس حوالے سے؟
دیکھیں، اسرائیلی فوج جو ہے اس کے اوپر کافی دباؤ بڑھ رہا تھا. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کافی ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آج اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے صاف جو ہے سنکھیا بتائی ہے. انہوں نے اس کی تعداد بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک 104 اسرائیلی فوجی جو ہے جب سے زمینی کاروائی ہوئی ہے شروع ہوئی ہے تب سے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے پہلے بھی 7 اور 8 اکتوبر کو 300 سے بھی زیادہ جو ہے افراد ہلاک ہوئے تھے اسرائیلی فوج کے. تو اب تک 433 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اگر باقی کے اسرائیلی جنگوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے یہاں کی آبادی کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. حالانکہ ابھی بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ ابھی بھی اس جنگ کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے اس کا خاتمہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے بہت ہی ضروری ہے.
تو گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں ہونے والی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا، اب دوبارہ اقوام متحدہ کا خصوصی جنرل اسمبلی اجلاس بلایا گیا ہے. امریکہ کی طرف سے پریشر کیا بڑھ رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل میں اس حوالے سے کیا رد عمل آ رہا ہے جو اقوام متحدہ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو؟
دیکھیں، امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر جو ہے مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ امریکہ جو ہے اس نے پبلکلی اسٹینڈ لے رکھا ہے کہ اسرائیل اپنی دفاع میں کاروائی کو جب تک چاہے تب تک چلا سکتا ہے, لیکن یہاں پر رہ رہ کر کے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے طرح طرح سے کئی بار اسرائیل پہ دباؤ ڈال رہا ہے, اور خاص کر کے جو انسانی حقوق کا سوال ہے اس پر امریکہ کی طرف سے بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. امریکہ نے سختی برتتے ہوئے اور سخت تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی کاروائی پر یہ بھی کہا ہے کہ جیسے غرب اردن میں بھی اسرائیل کے جو سیٹلرز ہیں انہوں نے وہاں تشدد کے جو کئی واقعات سامنے آئے ہیں اس پر روک لگائے اسرائیل, اسرائیلی حکومت کے طرف سے بھی اب اس پر روک لگانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن امریکہ کئی سارے سوال ہیں, چاہے وہ غزہ کے مستقبل کا سوال ہو یا پھر وہاں پر انسانی سطح پر بگڑتے حالات کا سوال ہو, وہاں پر امدادی سامان کو ٹھیک سے لوگوں تک نہ پہنچا پانے کا سوال ہو, یا پھر غرب اردن میں جس طرح سے انتہا پسند یہودی جو ہیں وہ وہاں پر جس طرح کے تشدد ان کی اور سے ہوا ہے اس کو لے کر کے امریکہ جو ہے وہ کافی اس کا رخ بگڑا ہے. امریکہ نے کافی سخت رویہ اپنایا ہے اور اسرائیل کے سامنے کئی سارے سوال کھڑے کیے ہیں.
ایک چیز لاسٹ پہ اگر ہریندر یہ آپ بتا سکیں کہ جو ریلیف کا سامان پہنچایا جا رہا تھا رفا کے بارڈر پہ, اب رفا پہ بمباری کی خبریں آ رہی ہیں, تو ایک تو ریلیف کی سچویشن کیا ہے, وہاں پہ ریلیف پہنچ بھی رہا ہے, اور دوسرا وہاں پہ اگر بمباری ہو رہی ہے تو وہ لوگ کہاں کا رخ کر رہے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو جب وہاں پر جنگ بندی یا پھر سیز فائر میں پوز کی جب بات ہو رہی تھی اس دوران بھی محض 200 ٹرک جو ہے امدادی سامان غزہ میں اندر جا پا رہا تھا, وہاں داخل ہو پا رہا تھا. تو اب جبکہ وہاں پر جنگ اتنی شدید ہو رہی ہے تو اس ویسے میں یہ بالکل ہی نہیں ہو پا رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ 70 سے 80 جو ہے ٹرک مشکل سے ہر روز وہاں پر اندر جا پا رہا ہے, اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اقوام متحدہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے, کیونکہ اسرائیل نے اپنی اور سے انسپیکشنز جو ہیں اس کو فاسٹ ٹریک کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرم شلوم پہ جو کراسنگ ہے اس کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ایسے میں یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹرک وہاں پہنچائے جا سکتے ہیں, لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے اس کو فیسلیٹیٹ.
اسرائیل جو ہے وہ اقوام متحدہ کو بلیم کر رہا ہے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے اس وقت صورتحال ہے کیا, غزہ میں اور یروشلم میں کس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اسرائیل پہ اور اسرائیل کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے, خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں. آج کل کے دور میں کسی بھی ملک یا ریاست کی معاشی ترقی میں خواتین کا کردار انتہائی کلیدی سمجھا جاتا ہے. خواتین نہ پاکستان کے معاشی, معاشرتی اور سماجی شعبوں میں نمایاں نظر آتی ہیں, خاص طور پر وہ خواتین جو ملازمت پیشہ ہیں یا کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی لیبر فورس میں صنفی تفریق انتہائی زیادہ ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی 2023 کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو صنفی برابری میں 146 ممالک میں سے 142 نمبر پر رکھا گیا ہے. عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں تعلیم اور معاشی شعبوں میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تفریق بہت زیادہ ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اہم عہدوں پر صرف 3% تعداد خواتین کی ہے, جبکہ پیشہ وارانہ شعبوں میں خواتین کا حصہ صرف 22% ہے, جو کہ خطے میں سب سے کم ہے. لیکن سیاسی میدان میں خواتین کی نمائندگی سب سے بہتر ہے اور اس میں پاکستان 95 نمبر پر ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ نے گزشتہ برس جس سیلاب کا سامنا کیا اس کی تباہی کا تخمینہ لگانا اب بھی مشکل ہے. اس قدرتی آفت کے دوران بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر نظر آئے. ہر کوئی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھا, لیکن جوہی کی رہائشی ایمن اس سیلاب کے باوجود اپنے علاقے کو واپس گئیں, کیونکہ وہ اپنے علاقے میں سیلاب سے متاثرہ خواتین کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں. سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں دیکھیے کہ کیسے ایک طالبہ نے اس مشکل وقت میں سماجی کارکن کی طرح اپنے علاقے کی خواتین کی مدد کی.
عجیب ایک فرسٹریشن تھا اپنے اندر کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کیا حل ہوگا اور کون نکالے گا حل, اور کون کی جگہ تو کوئی بھی نہیں تھا, اس کا آنسر ہمیں نہیں مل رہا تھا کیونکہ ہم ہی ہیں جو ہم خود کے لیے کر سکتے ہیں.
یہ 23 ام ایمن ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کی تحصیل جوہی کی رہائشی اور انگلش لٹریچر کی طالبہ ہے. دوسری لڑکیوں کی طرح ان کی زندگی بھی عام سی تھی، لیکن 2022 میں آنے والے سیلاب نے انہیں محفوظ مقام سے واپس اپنے آفت زدہ علاقے میں اس وقت لوٹنے پر مجبور کیا جب انہوں نے اس سے گھری خواتین کو بے آر و مددگار پایا۔
ایک میجر ایشو یہ تھا کہ وومنس کا ایشو جو کہ شاید نگلیٹ ہو رہا تھا، اور میجر بھی وہی تھا، امپورٹنٹ بھی وہی تھا، لیکن اسے کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا تھا۔ اب ایک فیملی جو کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، نہ تو ان کے پاس کھانے کے لیے، نہ تو کچھ پہننے کے کپڑے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی لڑکیوں کے مسائل ہیں، ہم ان پہ بات کریں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا فیس ایکسپریشن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ہیئر۔ تو یہ ایک واقعی بہت بڑا چیلنج تھا۔
ان دکیانوسی رویوں نے ایمن کے اس عزم کو مزید مضبوط کیا کہ انہیں لڑکیوں اور عورتوں کے اس اہم مسئلے پر کام کرنا ہے۔ وہ گزشتہ برس سے جوہی سے ملحقہ گاؤں میں جا کر خواتین کو ماہواری اور عام دنوں کے دوران حفظان صحت کے طریقوں سے آشنا کر رہی ہیں، جس میں انہیں ابتدا میں مسائل کا سامنا بھی رہا۔
جیسے ہم نے سیشن اسٹارٹ کیے، پہلے لوگوں کا ریسپانس صحیح نہیں تھا، پھر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، جس سے ہیلتھ کی انفارمیشن ہو، جو کہ اس سائیڈ افیکٹس ہیں یا جو ایڈوانٹیجز ہیں یوز کرنے کے وہ بتائے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ایک مولوی صاحب بھی تھا جو ریلیجن کے طور پہ انہیں بتا رہا ہے کہ ریلیجن اس چیز کی اجازت دیکھ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جو آپ تھوڑے ماڈرن وے میں کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ریلیجن سے ہٹ رہے ہیں۔
یہ دیہی خواتین ایمن سے ملاقات کی منتظر رہتی ہیں۔ دوستی کا جو رشتہ مشکل وقت میں بنا تھا وہ اب اور مضبوط ہو چکا ہے۔
ان کمیونٹی میں آ کے پتا چلا ہوا کہ ایک عورت ہی عورت کے مسئلے حل کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، ان کو انکور کیا جاتا تھا لیکن حل نہیں کیا جا رہا تھا۔ جہاں جہاں ایک عورت، ایک لڑکی جو ایک پیڈ کے لیے اسے نیڈ ہے لیکن وہ مانگ نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں بھائی ہیں۔ لیکن جب فلڈ کا ٹائم آیا، جب میں نے ایز اے والنٹیئر طور کام شروع کیا، تب مجھے ریئلائز ہوا دیٹ وی آر بلیسڈ ریئلی، کہ میں نے یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں جن پہ ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا کہ بھائی کوئی ہے ہمارے ہی شہر میں جو کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی وہ نہ تو مانگ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بنا مانگے مل رہی ہے۔
ایمن نے غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ واش روم بنانے کے لیے کام کیا۔
20 اسکولس تھے جن میں ہم نے واش رومس بلڈ کیے، وہ اس لیے کیونکہ جو ظاہر سی بات ہے فورتھ یا ففتھ کلاس کی جو لڑکیاں تھیں وہ ینگ تھی اور وہ جوان تھی، اب واش روم جانے میں انہیں بہت انیزی فیل ہو رہا تھا، بوائز بھی ان کے ساتھ ہے یا چلو گرلس اسکول ہی ہے لیکن انہیں انیزی لگ رہا تھا، واش روم تھا ہی نہیں، اور ان واش روم نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ اسکول نہیں آ رہی تھی۔ پھر 20 جو ہمارا ٹارگیٹ تھا، 20 اسکولس میں ہم نے واش روم بنوائے، اور واش روم بنوانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ گرلس کی اٹینڈنس بڑھ گئی تھی۔
سیلاب کو گزرے اب ایک برس بیت چکا ہے اور تباہی کے نشان کہیں کہیں اب بھی باقی ہیں، لیکن ایمن نے جس کام کا آغاز کیا وہ آج بھی جاری ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، جوہی، سن۔
حال ہی میں پسماندہ علاقوں میں بچوں کو مفت تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے والی پاکستانی خاتون سسٹر زیف نے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا سالانہ ورکی فاؤنڈیشن گلوبل ٹیچر پرائز جیتا۔ پاکستان کی مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی سسٹر زیف کا اصلی نام رفعت عارف ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارام عباسی نے ان کے کام کے حوالے سے ان سے تفصیلی بات کی۔
یہ 26 سال پہلے کا ایک توہین آمیز رویہ تھا جس نے سسٹر زیف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس وقت ساتویں جماعت کی ایک مسیحی طالبہ کے طور پر جب انہوں نے اپنے اساتذہ سے مسلمان ساتھیوں جیسا سلوک نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا تو ایک سٹاف ممبر ناراض ہو گئی
اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے اور مجھے ایک اسکول بنانا ہے جہاں بچوں کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور انہیں عزت اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
غربت کے باوجود، جو کہ پاکستانی مسیحی برادری میں عام مسئلہ ہے، زیف نے اپنے گھر میں ایک مفت ٹیوشن سینٹر کھولا۔
میں نے گھر گھر جانا شروع کیا اور کچھ بچوں کو اپنے اسکول آنے پر راضی کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بچی ہے اور یہ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔ انہوں نے 1997 میں جو غیر رسمی اکیڈمی شروع کی تھی وہ 2015 میں ایک رجسٹرڈ اسکول بن گیا. اس موسم خزاں میں پہلی بار سسٹر زیف کے طلبہ ایک اسکول کی باقاعدہ عمارت میں کلاس لے رہے ہیں. زفینیا ویمنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن اسکول میں تقریباً 200 کرسچن اور مسلمان بچے کنڈر گارڈن سے 10ویں جماعت تک عطیہ دہندگان کے تعاون سے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. سسٹر زیف کے بہت سے سابق طلبہ یہاں کام کرتے ہیں.
یہاں پہ ہماری ٹیچرز اگر ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اگر ٹیچرز ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہر ایک چیز میں, ہمیں یہاں پہ مارا بھی نہیں جاتا. گورنمنٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ کافی بچوں کو مارتے ہیں.
چند کلومیٹر دور سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن ایسے بچوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے دن میں کام کرتے ہیں دوپہر کے دو مفت اسکول اسپانسر کر رہی ہے. شدید گرمی میں پرانے قالین پر بیٹھی 15 سالہ سحر پہلی بار حروف تہجی پڑھنا سیکھ رہی ہے.
ہمارے گھر بھی کبھی کبھی کھانا پکتا ہے, کبھی نہیں پکتا. میری ماما کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں, اور اب میں اپنی ماما کی خواہش کو پورا کروں گی.
پاکستان میں تقریباً 2.3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, جس کی بڑی وجہ غربت ہے.
ان کو ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے. جس بچے کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا اگلی صدی میں, جب دنیا میں 70% جابس جو ہیں وہ ساری IT میں ہو جائیں گی.
پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دی ہے. یہ کرتے ہوئے خود انہوں نے 2 ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر لیں اور اپنے اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ملازمتیں کی, اور اپنے کمیونٹی کے کام کے لیے کئی ایوارڈز جیتے, جن میں خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہنرمند بنانے کا مفت مرکز بھی شامل ہے.
If I will not do this,
اگر میں یہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟
اگرچہ وہ راہبہ نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی انہیں اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے. سارا زمان کے ساتھ سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
دیہی علاقوں میں آج بھی ایک طرح سے سردار کی حیثیت رکھتا لمبردار یا نمبرداری کا کردار شہروں میں تو اب ختم ہو چکا, لیکن گاؤں کی سطح پر برادریوں کے مسائل ضلعی انتظامیہ اور حکومت تک پہنچانے اور ان کے حل کے لیے اب بھی لمبردار ہی کام کرتا نظر آتا ہے. روایتی طور پر عموماً یہ کردار مرد نبھاتے تھے, لیکن اب خواتین بھی گاؤں کی قیادت کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں. لیکن کیا علاقے کے بزرگ اور مرد ان کے فیصلوں کو بآسانی تسلیم کرتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں.
میری طرف سے جی آپ کی جو صاحبزادی کشمالہ بہار ہیں
جی,
وہ آج سے ہی نمبردار ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے یہ حوصلہ رکھا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی اس مقام پہ لے کے آئیں.
سوشل میڈیا پر موجود اس ویڈیو میں مردوں سے بھری کچہری میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی کشمالہ کو کلر کہار کے گاؤں بچھال خرد کی پہلی خاتون لمبردار تعینات کیا جا رہا ہے. لمبرداری کا نظام شہری علاقوں سے تو غائب ہو چکا ہے, لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی موجود ہے. دیہات میں لمبردار ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے. زیادہ تر لمبردار مرد ہی ہوتے ہیں, لیکن اب کئی خواتین بھی یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہیں.
زمینی وراثت جو ہے نا, جس طرح اپنی اولاد میں منتقل ہوتی ہے, اسی طرح مجھے جو ہے وہ یہ عہدہ جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میرے والد صاحب کی یہ جو وراثت تھی یہ ادھر آ کے ختم نہیں ہو گئی کہ ان کا بیٹا نہیں ہے. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھے اور میں جو ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا بن کر کام کر رہی ہوں.
نمبردار کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے لینڈ ریونیو سسٹم میں ایک ہیڈ مین کا ہوتا ہے, وہ ایک وومن بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی فصل کو کٹنے کے بعد ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کی جو اسٹیٹ کا اس کے اندر شیئر ہوتا ہے, دیٹ از واچڈ اینڈ ڈن بائی دا نمبردار. اور اس کے علاوہ بیسک اسیسمنٹس یا بیسک ویریفیکیشنز وغیرہ, اٹیسٹیشنز جو کہ گاؤں کے لیول پر کی جا سکتی ہیں, وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے.
کشمالہ چونکہ حال ہی میں اس عہدے پر تعینات ہوئی ہیں, تو ابھی وہ علاقے کے لوگوں سے میل جول بڑھا رہی ہیں. سرکاری سطح پر یہ عہدہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو اپنے علاقے میں چند ایکڑ اراضی کا مالک ہو, لیکن پاکستان میں لمبرداری اکثر نسل در نسل چلتی ہے, کیونکہ لمبردار کا خاندان علاقے میں اپنی ساکھ بنا لیتا ہے. ڈسٹرکٹ چکوال کے 2 اور دیہات میں بھی خواتین اپنے گاؤں کی سربراہ ہیں. انہی میں سے ایک 4 سال سے لمبردار ادیب حبیبہ الطاف سے ملنے ہم ان کے گاؤں ریڑا داخلی غازی آل گئے.
میری دادا نمبردار تھے, میری ابو نمبردار تھے, میں اگر نمبردار بنی ہوں تو ان لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ ہوں, کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو, شناختی کارڈ کا ہو, بے فارم کا ہو, وہ میں تصدیق کر کے دیتی ہوں. 18 گریڈ کے افسر کے برابر ہمارا عہدہ تو ہوتا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی گریڈ ملا ہوا نہیں ہے, حکومت کی طرف سے نہیں ملا ہوا, لیکن اتنی ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کی تصدیق کر کے دیتے ہیں. ہم اپنے گھریلو مسائل لے کے جانا تھانوں کچہریوں میں, خاص کر عورتوں کے مسائل, تو ہم اسے اپنے لیے بےزتی محسوس کرتے ہیں نا. ہم عورتیں بھی کرتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, کوئی آئے مجھے بتائے میں ضرور جاتی ہوں. چھوٹے موٹے رستے ہوتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان, اس کی بھی زمین ہے اس کی بھی ہے, بھائی نہیں یہ نہیں دے رہا, آن بان ہو جاتی ہے بہن بھائیوں میں عموماً, تو ان کو ایک کو بھی کہنا دوسرے کو بھی کہنا نہیں بیٹا یہ آپ 5-6 فٹ آپ چھوڑ دیں, 5-6 فٹ یہ آپ کے لیے سہولت ہے, آئندہ آپ کی نسلوں کے لیے سہولت ہے. وہ اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرنے سے شاید وہ مسئلے ہمارے چھوٹے چھوٹے حل ہو جاتے ہیں.
مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں جس طرح میرا جو واسطہ ہے وہ بڑے بزرگوں سے بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے معاملات لے کے میرے پاس آتے ہیں, تو انہیں بھی اس طرح نہیں ہوتی ہچکچاہٹ کہ یہ عمر میں ہم سے چھوٹی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں. تو میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے معاملات کو حل کروں.
باہر جو اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں ان کے سامنے بھی ایسے ہی بات کرنی پڑتی ہے. یہ ہے انسان کے اپنے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹھاٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر سکے, وہ انہیں یہ نہ ظاہر ہونے دے کہ میں ایک عورت ہوں, میں کمزور ہوں. کیوں کمزور ہوں, میں بھی ان کے شانہ بشانہ چال سکتی ہوں.
سمن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان کی اس رپورٹ کے حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. سمن, یہ جب آپ رپورٹ بنا رہی تھیں اور یہ لمبرداری سسٹم کے حوالے سے آپ نے جب یہ ڈیٹیلز جانی اور خواتین لمبردار جو ہیں ان سے بات کی, تو کیا ایک صرف یہ سینٹرل پنجاب میں یا کچھ علاقوں میں یہ آپ کو کیسز ملے, یا پورے پنجاب میں یا باقی علاقوں میں بھی آپ کو یہ کیسز کہیں نظر آئے؟
جی اسد, یہ کیسز ہمیں اس وقت جہاں پر ہم نے وزٹ کیا چکوال میں, وہیں پر ہمیں اسپیسیفکلی ملے, اور ہمارا رپورٹ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ خواتین لمبرداری نظام کے اندر ایسی پہلی خواتین ہیں جو کہ اس نظام کا حصہ بن رہی ہیں. ہم نے بہت سی جگہوں پہ پنچایت سنی ہے کہ گاؤں دیہاتوں کا جو کلچر ہے اس میں پنچایت کا ایک ہم لفظ سنتے ہیں, لیکن وہ پنچایت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی گاؤں کی ایک آپ کہہ لیں پرائیویٹ ایک تنظیم ہوتی ہے, لیکن یہ جو لمبرداری کا نظام ہے یہ گورنمنٹ سطح پر ہے اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, انگریز دور سے چلا آ رہا ہے. لیکن اب جو ہے پہلی دفعہ چکوال کے ضلع جس میں ہم نے وزٹ کیا ان دو خواتین کو, ان کے علاوہ ایک اور خاتون ہے, اور یہ انہی خواتین کو دیکھ کر اب یہ کلچر اتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ یہ رپورٹ بنانے کے بعد ہمیں ایک اور ایسی خاتون کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ بھی جو ہے اس لمبرداری نظام کے اندر آئی ہیں. تو یہ پہلی ایسی خواتین ہیں.
تو یہ جن خواتین سے آپ کی بات ہوئی, اسپرٹ ان کی کیا ہے, اور اوور آل اگر ہم علاقے کی خواتین کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ینگ خواتین ہیں, وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل؟ کوئی آپ کو دیکھا کہیں کہ کچھ ینگ خواتین جو ہیں وہ ان کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہوں؟
بالکل, جب ہم ضلع یہ ہم چکوال کا جو ہے ڈیرہ داخلی غازی آل اس علاقے میں گئے, تو وہاں پر بہت سی ہماری اور خواتین سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں یا اپنے گھروں میں ایون کام کر رہی ہیں یا فصلوں میں کام کر رہی ہیں, تو وہ بہت موٹیویٹڈ تھی اور وہ ہمیں یہی بتا رہی تھی کہ ان خواتین کے آنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مسائل لے کر ان کے گھروں تک بآسانی آ سکتی ہے. اس سے پہلے جب مرد حضرات اس لمبرداری کے نظام میں چونکہ انہوں نے شروع سے دیکھے ہیں, تو ان کے گھروں کے جو مرد تھے وہی اپنے مسائل لے کر ان لمبردار مرد حضرات کے پاس جاتے تھے, لیکن اب ان خواتین کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم خواتین بھی اپنے مسائل لے کر خود چلی جاتی ہیں ان کے پاس, اور انہیں اسپیشل کسی ان سے ٹائم کی ضرورت نہیں لینے کی پڑتی کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دیں یا کوئی ایک محفل سجے گی تو ہی آپ کا کام ہوگا, وہ کسی بھی وقت ان خواتین سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ ان علاقوں میں ہم نے جو اچھی چیز دیکھی وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان. اب
علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو بھی شاید اس وجہ سے سپورٹ مل رہی ہے. سمن وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے کی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پانسی او خپل پخې پرونی وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې the I agree thani ki khagai aw bia the flag landi the connect thani ki khagai aw padrayam padau kiya the okay thani kiya patan ki khagai le connect do gusta khasu the we pana fantasy of the pele pake para when you were
aw la khaza ya khasu kawali shi shi the pele pake tool programuna reportuna aw likani walwali aw wore
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. شما شنیدید که روز گذشته 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که این اعلامیه 75 سال قبل از طرف سازمان ملل متحد تصویب شد و همه کشورهای عضو این مسئله را هم تصویب کردن و از او حمایت کردن. در رابطه با مسئله حقوق بشر نشست روز شنبه در هلند در شهر آمستردام تحت عنوان بحران بی‌پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان راه اندازی شده بود که شماری از فعالان حقوق بشر، نویسندگان و دستندرکاران مسائل اجتماعی اونجا حضور داشتند. در بحث امشب در رابطه به این نشست چی مسائل صحبت شد و چی راه‌های حل پیشنهاد شد صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار هستند که در این نشست حضور داشتند. پرودوسر برنامه میگن که جناب آقای پیکار پامیر با خود روی خط داریم. جناب آقای پامیر سلام با شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، درود و سلام خدمت شما آصفی گرامی و شنونده های گرامی برنامه.
تشکر. اگر لطف کنین، این نشست روز شنبه بود و شما هم حضور داشتین. خب چه کسایی اینجا حضور داشت و به صورت عمومی روی کدام نکات بحث شد؟ بفرمایید.
بله، تشکر از سوالتان. شنبه گذشته یک نشست مطرح و مهم مربوط به مهاجرت یا پناهندگی بخصوص در بخش افغانستان و افغانستانی های ما مطرح بود که تعدادی از شخصیت های فعال حقوق مدنی، حقوق انسانی و حقوق زنان اینا همه اشتراک داشتند. تعداد مجموعه اشتراک کنندگانی که سخنران بودن به این نشست بالغ بر 5 نفر می شد که جناب دکتر صاحب لالی بودن، آقای دکتر دانش، بانو ملکه هاشمی و دکتر صاحب زمان استانگزی، بانو بلقیس روشن و دکتر اسحاق احمد. این شخصیت ها به عنوان سخنرانان در این نشست حضور داشتن و سخنان پیرامون البته بخش های مختلف مهاجرت و کنوانسیون های سازمان ملل از سال 1948 تا 51 و بعد از او و مشکلات افغان ها در بیرون صحبت های صورت گرفت و مدت دوام کرد.
بسیار خوب. نکات عمده که در این مسئله شد، یکی خب البته در حال حاضر مشکلات پناهجویان افغان در جهان و اما به ویژه در دو کشور همسایه افغانستان پاکستان و ایران مطرح میشه که پاکستان از حدود دو ماه به طرف شروع به اخراج پناهجویان بدون اسناد کردن و ایران هم شروع کردن به اخراج اجباری پناهجویان. در این جلسه روی این مسائل چگونه صحبت صورت گرفت و چی نکات را اونا برشمردن؟
سخنها اما طوری که عرض کردم منحصر و محدود به یک موضوع نبود، نه
بله.
یعنی سه کشور در جمع احتوا میکرد، پاکستان و ایران و ترکیه، که افغانای ما البته تعدادشان در سه کشور زیادتر است، زیادتر پناه بردن و امروز بخصوص پرابلم بزرگی را که از جانب مقامهای پاکستانی در مورد افغانها و اخراجشان و همچنان ایران متوجه افغانهای ما شده زیادتر اتکا کردن در صحبتهایشان و نقاط توضیحی هم بود، نقاط قانونی و حقوقی و قضایی را هم مطرح کردن و آنچه که بسیار مهم بود بحث و از قبل تعیین شده بود او عبارت از این بود که هر سخنران در نهایت سخنان خودش رای حل یا رای برون رفت از این پرابلم هم تذکر بدن که تا حدود زیادی همه طور هم شد و مثلا جناب لعلی کنوانسیون های سازمان ملل در مورد حقوق زنان، در مورد شکنجه انسان، حقوق کودک، حقوق کارگران مهاجر و حقوق معلولین، ناپدید شدن اجباری و حتی او تعداد انسانهایی که زندانی میشن در داخل زندان حقوقشان سلب میشه یا نقض میشه، در این موارد صحبت کردن و در نهایت امر یکی از راه‌های پیشنهادی به خاطر برون رفت از این همه معضلاتی بود که فرمودند که تا زمانی که قدرت دولتی در افغانستان به نیروهای ملی و مترقی تعلق نگره، یا به معنای دیگه که تا یک دولت مردمی مسئول مشروع و قانونی در افغانستان وجود نبیاید، سرنوشت مهاجرین و پناهنده های ما آشفته خواهد بود. این جناب لعلی البته بیشتر از 10 دقیقه صحبت داشتن، توضیح کردن و ما شنیدیم. دکتر سیب دانش همچنان که مطالعات عمیق تر در این قسمت داشتن و دارن در مورد بیجا شدن یا بیجا سازی انسان ها به نام مهاجر یا پناهنده، این یک نکته جالب متذکر شدن و این بود که گفت امروز نزد قدرت های بزرگ بیجا سازی ها و امر یک بزنس و تجارت مبدل شده، یعنی عمدن میخواین بحران خلق بکنن و بسر این بحران در کشورها هزارها هزار انسان هم مجبور بسازن که از زادگاه خودشان بیجا شوند و به بیرون مرزها برن تا خود قدرت ها مجال مدیریت کردن بالایی بحران حاصل بکنن. این نقطه خوبی بود، نقطه جالب بود و همچنان تذکر دادن که از سال بخصوص 2007 از سال 2007 و بعد سیاست امریکا مبنی بر اوضاع افغانستان در قبال طالبان تغییر کرد، متحول شد، یعنی دیگه او جدیتی را که در برابر سرکوب تروریسم و یا طالبان و یا حفاظت و حمایت از دولت بسر اقتداری که تحت رهبری آقای کرزی به وجود آمده بود در افغانستان، این رها کردن و یک نوع گرایش به طرف طالبان پیدا کردن که این مدت ها دوام کرد و موجب نقص حقوق بشر در نقاط مختلف افغانستان شد و تعداد زیادی از مردم ما را مجبور ساخت که حتی افغانستان ترک بودن، نه تنها بیجا شدن ها و کوچ های داخلی بلکه بیجا شدن ها و کوچ خارجی هم در این مورد صورت گرفت و با عنوان رای حل گفتن که در نهایت امر تا زمانی که افغان های دردمند و مسئول و متعهد و خصوص در بیرون افغانستان یک چتر واحد که ایجاد با عنوان یک بدیل با وجود نبیارن که همه افغان ها طرفداران حقوق بشر و طرفداران حقوق انسان زیر یک چتر یک جا شوند و صدای متحد خود را بالا کنند تا تمام مراجع بین المللی این سخنها را بشنوه و در این قسمت داخل اقدام مؤثر شوند.
بله.
همچنان بانو ملکه هاشمی که در بخش حقوق زنان و کودکان مسئولیت های خودشان دارند، ای هم صحبت های خود داشت. یک نقطه جالب در لابلای صحبتشان نهفته بود در کنار سایر نقاط و ای بود که گفت مهاجرین ما یا پناهنده های ما در خارج از افغانستان به دو بخش تقسیم میشن، یک بخشی که تانستن از آب و هوا و موقعیت مهاجرت خودشان در کشورهایی که پناهنده شدن استفاده های اعظمی دانشی بکنن و یک عده آن متاسفانه تنبل شدن و گوشگیر شدن و صرف برای خود زندگی میکنن و بس. در اینجا چون دوستا وظیفه جنبندی این نشست با عده ما سپرده بودن، در اخیر باز ما در همین قسمت زیاد کردم گفتم موضوع پرورش نسل جوان ما، پرورش نسل جوان ما در غربت، در مهاجرت و پناهندگی و همچنان اتکا به این نسل به فراموشی رفته و در این کنفرانس متاسفانه یادی در صحبت ها نشد که باید در این مورد گنجانیده شد. ما سر نسل جوانی که تربیت شدن خوشبختانه به مدارج عالی علمی رسیدن در کشورهای مختلف و همچنان میتونن با عنوان کلید حل مسائل با کشور عزیز ما شوند هم توجه داشته باشیم. این پیشنهادی بود که ما در اخیر خدمتشان تقدیم کردم.
بله.
دیگه مثلا جمله راه حل گفتن که منتظر کمک هیچ کشور ما باید نباشیم، بلکه متکی به خود ما باشیم، به خاطری که نه سازمان ملل میتونه این ریشه های مصیبت خشک بکنه نه کشورهای دیگه میتونه به ما مؤثر تمام شوند، که قابل تایید بود و ستایش کردیم از این پیشنهادشان.
بله.
آقای سانگزی صحبتشان عمدتا اسلامی بود که ما برای خودشان هم در جنبندی تذکر دادم و زیادتر هم اتکا کردن سر امور اسلامی و مذهبی و پیشنهادشان در نهایتی بود که ما باید پناه ببریم به اصل اسلام که او حقوق بشر را رعایت میکنه تاکید کرده و ما از این مصیبت ها خارج شویم، که البته ما برشان گفتم که در این مورد بحث های زیادی وجود داره، سوال های زیادی وجود داره، این باید طی بحث های جداگانه باید حل شوه و گره‌گشایی شوه. همچنان بانو بلقیس روشن که در این نشست حضور داشتن، مانند همیشه صحبتشان بسیار گرم و بسیار جدی بود و گفته شد که همیشه ظرف 20 سال گذشته در افغانستان تپیدن و به خاطر حقوق بشر، به خاطر حقوق زنان و مردم افغانستان توبسای داشتن، انتقاداتی داشتن که همه شنیدیم و دیدیم. رای حل نهایی را که پیشنهاد میکردن گفتن که مبارزه، مبارزه و مبارزه، یعنی هیچ زمانی ما افغانا نه در داخل افغانستان نه در خارج افغانستان دست از مبارزه دائمی به خاطر رسیدن به حق متوقف شویم، نباید توقف بپذیریم. و یک مثالی که دارن از موضوع فلسطین و مبارزات 75 سالیشون بود که گفتن با قد رسا استاده مبارزه میکنن و استاده میمیرن و تا وقت پیروزی هم همچنان مبارزه میکنن. خب همچنان آقای اتمر ساق اتمر صحبتایشان تا حدودی البته تکرار مکررات بود و باز هم به این نظر نهایی بودن که صدای ما را باید به انواع مختلف به گوش جهانیان برسانیم و متحدانه و با وحدت نظر حرکت بکنیم. یعنی فشرده صحبت ها و راه های حل همی بود که البته بحث ها باز تقسیم شده بود در ورکشاپ های مختلف که اون قسمت هم باز اگر شما خواسته باشین
توضیحات روشنی من توسن. بینه تشکر جناب آقای پیکار پامیر از تشریحات بسیار مفصل با کسایی که در اینجا بودن و جنبندی کردن و جنبندی که شما کردین از ای بحث. حالا اگر پس بیم مستقیم همراه شما و نظر شما را بخواییم، بعضی ها به این نظر هستن در حالی که حکومت طالبان از طرف هیچ کشوره بر رسمیت شناخته نشده، آیا حکومت طالبان ملزم بر رعایت قوانین بین المللی است به نظر شما؟
خب طالبان اگر ادعا دارند که واقعا دولت مدار هستند و حاکمان رسمی افغانستان کنونی، بله ملزم هستند به اساس قوانین بین المللی و اما به اساس تذکر قبلی شما که هنوز از طرف هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشدن و یا خودشان هنوز به عنوان حاکمان مشروع و مورد قبول ملت افغانستان و جهان نیستند، به مو دلیل مسئولیت نمی پذیرند. گویا می خواهند از این موضوع عدم شناسایی رسمی یک نوع استفاده های سیاسی و دیپلماتیک انجام بدن و میگن جهان اول ما را به رسمیت بشناسه تا ما حقوق بشر را رعایت بکنیم. اما واقعیت امر ایست که گروه طالبان همیشه گفتیم که یک گروه ایدولوژیک است. اینا اتکای عمدهشان به طرف دستورات مذهبی، شریعت و تفسیرات و تعبیراتی که خودشان از او دارند. در این تفسیر حدیث و تعبیر طالبان میگن که حقوق بشر اصلا رعایتش یا صحبتش بدعت است، اصلا مطرح نیست. همچنانی که موضوع انتخابات رد میکنن و میگن انتخابات خودش بدعت است و یا مثلا قانون اساسی را رعایت نمیکنن و قبول هم ندارن، میگن مثلا قرآن قانون اساسی ماست و آنچه که برای ما امیرالمومنین میگه همه چیز از حقوق بشر هم همی است. از این نقطه نظر وقتی که ما ببینیم طالبان هرگز برای رعایت حقوق بشر نه اعتقاد دارن، نه او را میتونن رعایت بکنن و نه نباید توقع داشته باشیم. شناختی که ما از گروه طالبان داریم چنین است.
بله، یک مسئله دیگه هم که کارشناسان و عموماً مهمانایی که ما در بحث‌های خود داشتیم و شما هم، همه بیشتر اوقات بجز از یکی دو مورد تاکید میکنن که راه حل در افغانستان گفتگو ها و مذاکره است، نه راه جنگ. نظر شما همین است؟
خب، راه گفتگو یا مذاکره همیشه در جهان در بوبوهای زد و خوردها و تقابل مسلحانه و غیر مسلحانه و رفع اختلافات یک چیز خوبی هست. اما در با کی، چی زمانی، با کدام شرایط و به خاطر چی؟ این سوال ها هم باید همراهش مطرح باشه.
بله،
اعتقاد ما بازم به اساس شناختی که ما از گروه طالبان داریم ایست که مذاکره که یک تعداد از افغانای ما به او خوشبین هستند مطرح میکنن، نزد طالبا اعتباری نداره و نتیجه مثبت هم به دست نخواهد آمد. البته در قبال آرزوها و خواستهای ملی و عمده و حیاتی ما مردم میمانه این مذاکره و یا تعامل فی ما بین طالبان و تعدادی از افغانهای داخلی و خارجی ما که او مثلا بالای تقسیم کرسی یا شمولیت در حاکمیت یا رسیدن به یک سلسله امتیازات متقابله مطرح شود. این چیزی است که یک نوع میتونیم این معامله بگوییم و این به درد ملت افغانستان، این ملت دردمندی که دردش بسیار عمیق شده و به مداوای بسیار طبیبانه و مهم و بسیار دقیق نیاز داره، در این مورد صدق نمی کنه. مذاکره مثلا چی؟ طالبان میگن که ما سر چی مذاکره کنیم؟ ما کسی را به دولت، با حاکمیت خود ما اصلا شریک نمی سازیم و اینمی یک حکومت است که ما ساختیم.
اما ببینین جناب آقای پیکار پامیر، امیر هم که بعضی ها انتقاد میکنن که در نشست بن نماینده های از طالبان نبودن، بعدن در نشست دوحه که مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان بود نماینده های از حکومت افغانستان نداشت. امی نبود جناب جناح مخالف همیشه یک مزله بوده. در هیچ نشست در ای اواخر که صورت گرفت نماینده طالبان حضور نداشتند. آیا این مسئله یک جانبه بودن بین مخالفان یا اپوزیشن طالبان بالاخره به نتیجه خواهد رسید، یا ای که راه دمی هست که از طالبان هم دعوت شود که حضور پیدا کنند تا به اصطلاح بزرگان از برخورد عقاید جرقه حقیقت به میان آید که همه بدان نیازمندیم؟
ببینین آصفی گرامی، طوری که ما تا کنون جریانات و نشست ها و تماس ها و معاملات تعقیب کردیم، دنبال کردیم، تا کنون ده ها کنفرانس، ده ها نشست پیرامون افغانستان و موزلاتش پس از به حاکمیت رسیدن مجدد طالبان در کشورهای مختلف و گوشه و کنار جهان دایر شده، صورت گرفته. در بعض از اینها نماینده طالبان حضور داشته و در بعض از این نشست‌ها و کنفرانس‌ها نبوده. در جایی که نماینده طالبان نبوده، خب در غیابشان حرفایی گفته شده و فیصله‌هایی صورت گرفته و طالبان هم اون نشست‌ها و فیصله‌ها را رد کردن و گفتن که ما نمایندگی نداشتیم، لذا مورد پذیرش شما نیست. حتی در نشست‌ها و کنفرانس‌هایی که نماینده طالبان هم بوده، از امون نشست ها هم تا کنون کدام نتیجه منطقی، نتیجه ملموس و قابل قبول به دست نامده. دلیلش ایست که با صراحت بگوییم افغانستان موجوده ما ملعبه یا به اصطلاح ابزاری شده به دست قدرت های مختلف منطقی و جهانی و یا میدان برای کشمکش و رقابت و بگو و امتیازدهی و امتیازگیری. هنوز کشورهای مختلفی که در مورد سرنوشت افغانستان و مردمش زیدخل هستند، اینا به نتیجه دلخواه خودشان نرسیدن، به توافق جمعی نرسیدن، یعنی قانع نیستن. ورنه جهان و قدرت‌های بزرگ دنیا ای توان دارن که بزرگترین موزلات اگر بخواهند حل بکنن. و موضوع افغانستان هم اگر بخواهند که تکرار میکنیم که تا امروز نخواستن که این موزله حل شود، اگر بخواهند میتونن با پیش انداختن سازمان ملل با عنوان یک مؤسسه جهانی شناخته شده میتونن افغانستان را راه حلش جستجو بکنن و موزلات حل کنن. بنابر او اگر طالبان در نشست ها باشه و نباشه، ما فکر میکنم که با یکتازی، با تکتازی هایی که دارن، تقریبا با یک دست سازی که حاکمیت در افغانستان در تلاش هستند که یک دست یک قومی بسازن و غروری که دارن، امکاناتی که پشت پرده برشان البته بعضی کشورها مهیا میکنه و میسر میکنه، اینا هنوز تمکین نمیکنن. با او فشار متوجه نشدن، مواجه نشدن که مجبور شوند برابر خواست ها تمکین بکنن. خواست افغانای ما نزد گروه طالبان ارزش ندارد. خاص کشورهای بزرگ جهان تا کشورهای مختلف و سازمان ملل تا امروز برشان ارزش چندان نداشته. بخاطر اینکه از یک طرف مثلا یک بار به میخ میزنن مملکت ها، یک بار هم به نعل میزنن. از یک جانب اعتراض میکنن، از جانب دیگه برش پول میفرستن به خاطر استحکامش یا تداوم قدرتشون. اینجاست که با این لیتولال این موضوع حل نمیشه. این مردم بیچاره و مظلوم و دربدر افغانستان است که در هر قدم رنج میکشن و به سرنوشت معین و روشن خودشان
بینه. تشکر جناب آقای کریم پیکار پامیر از حضور شما در برنامه و از اینکه در رابطه با نشست هلند معلومات را کردین و همچنان نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. وقتی بسیار خوشی بر شما آرزو دارم.
تشکر
از حضور شما. در دقایق آخر برنامه توجه کنین به خبرهای این ساعت. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. اعضای شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه 11 ماه دسامبر بار دیگر پشت درهای بسته در نشست بر اساس سفارش های هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل منشی عمومی این سازمان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان بحث می کنند. پیش از این شورای امنیت در 8 ماه دسامبر گفته بود که این نشست با موضوع دیدگاه زنان در مورد افغانستان با دعوت نماینده سوئیس و به حمایت نمایندگان ژاپن و امارات متحده عرب در دفتر نمایندگی سوئیس در سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. قرار است علاوه بر سخنرانی دو تن از رهبران مجمع زنان افغانستان در این نشست، دو عضو جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست اشتراک و سخنرانی کنند. هدف از حضور زنان افغان در این نشست پشت درهای بسته تضمین مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری های جامعه جهانی در مورد آینده افغانستان است.
کارگاه زیر نام آموزش برای او، پیشرفت برای همه، با تمرکز بر ایجاد چارچوب واحد برای رسیدگی به آزمون‌های فراراه آموزش دختران در افغانستان، روز یکشنبه 10 ماه دسامبر در دوحه، پایتخت قطر برگزار شد. با آنکه طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند، اما هیچ نماینده ای این گروه در این نشست شرکت نداشت. مرکز مطالعه منازعه و امور بشری در همکاری با وزارت‌های خارجه قطر و اندونزیا این کارگاه را برگزار کرده و در آن کارشناسان ارشد، سازمان‌های بین‌المللی و سایر جناح‌های دخیل در مسائل افغانستان پیرامون مشکلات ریزنی کردند که سد راه آموزش زنان و دختران در افغانستان شده است. سازمان عفو بین الملل فراخوان را زیر نام پایان دادن به عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر راه اندازی کرده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
عفو بین الملل روز یکشنبه گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگست سال 2021 در افغانستان دور جدیدی از سوء استفاده و نقض حقوق بشر را آغاز کرده است. و گفته این سازمان نه تنها مقامهای طالبان وعده خود را مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان و ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتند، بلکه چرخه خشونت را اثر گرفته و با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. عفو بین الملل گفته است که حکومت طالبان در سال اول حاکمیتش به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کرده است. آزادی بیان، همایش، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار داده است. مقام‌های طالبان بارها گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مبنی بر نقض حقوق بشر توسط این گروه را رد کرده و گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان زیر حاکمیتشان بر اساس شریعت اسلام تأمین است.
ادامه خبرها. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود هشدار داد اگر برای افغانهایی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند پناهگاه مناسب فراهم نشود، آنان ممکن به دلیل سرمای شدید زمستان جانهایشان را از دست بدهند. اسلام آباد در اوایل ماه اکتبر سال روان میلادی اعلام کرد که همه پناهجویان بدون اسناد تا اول ماه نوامبر آن کشور را کنند. در ایران نخست آنان دستگیر و سپس از آن کشور اخراج می شوند. از آن زمان تا کنون نزدیک به 500 هزار افغان پناهنده یا مجبور به ترک پاکستان شدند و یا هم از آن کشور به طور جبری اخراج شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محکمه عالی هند امروز دوشنبه یک تصمیم سال 2019 حکومت نریندرا مودی را برای سلب وضعیت خاص منطقه مورد مناقشه جموع و کشمیر به حیث یک منطقه نیمه خود مختار با قانون اساسی جداگانه تایید کرد. 5 قاضی محکمه عالی قانون اساسی حکم کردند که وضعیت خاص این منطقه یک تصمیم موقتی و سلب آن در سال 2019 از لحاظ قانون اساسی معتبر بوده است. این حرکت غیر منتظره همچنان این منطقه را به دو بخش قلمروهای فدرالی به نام لداخ و جمو کشمیر تقسیم می کند که هر دو مستقیما توسط حکومت مرکزی بدون یک قانون متعلق به خودشان اداره می شود. مصری‌ها امروز در دومین روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت کردند که در آن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال با هیچ رقیب جدی مواجه نمی باشد. این رأی‌گیری پیروزی او را برای یک دور دیگر تضمین خواهد کرد که تا سال 2030 در قدرت باقی بماند. این انتخابات توسط جنگ اسرائیل و حماس در غزه تحت شعار قرار گرفته است. تقریبا تمامی توجه مصری‌ها بر جنگ در سرحدات شرقی کشورشان و رنج غیر نظامیان فلسطینی در آن منطقه ساحلی معطوف شده است. مقام‌های فیلیپینی امروز دوشنبه بعد از آن خشم خود را بیان کردند که کشتی‌های گارد ساحلی چینایی روز گذشته با سلاح آبپاش بر یک قایق تامیناتی آن کشور در بحیره جنوب چین هجوم برده اطراف آن را محاصره کردند. سخنگوی وزارت خارجه فیلیپین گفت که این وزارت سفیر چین را فرا خوانده و اعتراض‌نامه دیپلماتیک را علیه بیجینگ ارائه کرده است. لوی درستیز اردوی فیلیپین امروز گفت که او با نیروهای فیلیپینی هنگامی که این مقابله رخ داد در داخل قایق حضور داشت. و شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی گفتند که زمان کمی برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان دارند که هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین می باشد. فردا سه‌شنبه 12 ماه دسامبر آخرین روز کنفرانس ملل متحد است که در 30 ماه نوامبر در شهر دبی آغاز شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیزی، بود داشتهای برنامه روایت امروز که در همین جا با مهندسی در نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما ستاسو غرق صدای شماست که همکاران رناداران غرزنگ و سید عزیز و رحمان را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.